السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب من الكبائر الا يستتر من بوله. باب اس بارے میں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے. حدیث 216. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. باب اس بارے میں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه او مكه فسمع صوت انسانين يؤذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذبان وما يؤذبان في كبير. ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين فوضع على كل منهما كسره فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا. ہم سے عثمان نے بیان کیا, کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا, وہ مجاہد سے, وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے. یہ حدیث اپنے ٹاپک کے لحاظ سے بہت اہم ہے. بیسیکلی اس میں تین باتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور وہ تین باتیں یہ ہیں کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا, دوسرا چغل خوری کرنا, اور تیسری بات ہے کہ آپ نے وہاں کچھ ڈالیاں لگائیں اور کہا کہ شاید کہ اس سے وہ عذاب سے بچ جائیں. اور اس حدیث کی سب سے اہم بات یہ ہے, ایک تو یہ بخاری کی حدیث ہے, دوسرا منکرین حدیث کے لیے اس میں دلیل ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے, یعنی ثابت ہے یہ احادیث سے, کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے اور حدیث کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے, لیکن جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا تھا ایکچولی وہ سب وحی کے ذریعے تھا. وحی آپ کا ایکچولی مین سورس آف نالج تھا. تو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا یا آپ کو اتنی غیب کی خبر دی گئی کہ آپ لوگوں کی تربیت کر سکیں. اس بنا پر یہاں پر آپ کو ان قبر میں رہنے والوں کے عذاب کے بارے میں علم ہوا. ہر بات نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو علم دینا چاہے غیب کا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا آپ کو علم, اور پھر آپ نے ایکچولی امت کی اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے یہ بات بتائی کہ لوگ پھر اس سے محفوظ رہیں. تو یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے. ایکچولی ہمارا دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے اور جو آداب ہمیں سکھاتا ہے کہ باطنی ہماری روح پاک ہونا ضروری ہے, باطنی طور پر, یعنی اندرونی طور پر بھی ہم شرک سے اور بری سوچوں سے پاک رہیں, اور ظاہری نجاستوں سے بھی ہم پاک رہیں. یعنی باطنی پاکیزگی ضروری ہے اور ساتھ میں جسمانی پاکیزگی بھی ضروری ہے, اور اس کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. طہارت, پاکیزگی ایکچولی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. تو نجاست سے دور رہنا, گندگی سے دور رہنا, اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنا, غسل کرنا, مسواک کرنا یعنی برش کرتے رہنا, اپنے منہ کو بھی صاف رکھنا, اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا, اپنے لباس کو صاف رکھنا, یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں کہ جو پہلی ہی وحی تھی سورہ علق کے بعد, جس میں سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی, اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھیے اور خبردار کیجئے, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے, گندگی سے دور رہیے. یعنی پہلا ہی حکم وہاں پر یہ تھا. تو ظاہری نجاست سے بھی پاک رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, گندگی سے دور رہنا ضروری ہے, اور اس میں پیشاب کے چھینٹے آ جاتے ہیں. یعنی پیشاب یا رفع حاجت کے لیے اگر واش روم جایا جائے تو اس میں اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے یا گندگی سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے, خصوصاً پیشاب کرتے وقت یا رفع حاجت کے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بچپن سے اگر ہم تعلیم دیں بچوں کو تو یقین جانیے کہ یہ عادت پھر بچپن سے پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ الحمدللہ گندگی سے دور رہنے والے اور بچنے والے بن جاتے ہیں. اگر بچپن سے ہی ہم ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کریں تو وہ خود بھی نہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں, نہ دوسروں کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو ویسٹرن کموڈز ہوتے ہیں, اگر اس میں آپ اس طرح سے بغیر احتیاط کے بچے جائیں اور پیشاب کر لیں تو ظاہر سی بات ہے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اسی پر پیشاب کے چھینٹے آ جاتے ہیں. تو خود تو اس کو صاف نہیں کیا, خود بھی اپنے آپ کو نجاست میں مبتلا کیا, اور دوسرے جو لوگ آ کر اب بیٹھیں گے وہ بھی ان کے بھی ان کا بھی لباس, ان کا بھی جسم اس کی وجہ سے طہارت سے دور ہوگا, یعنی نجاست لگ جائے گی ان کو. تو بہتر ہے کہ ہم خود بھی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں, احتیاط کریں, اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم و تربیت دیں تاکہ وہ بھی اچھے آداب اور اخلاق سیکھیں اور گندگی سے دور رہنے والے بنیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرمائیں کہ کوئی بڑے گناہ پر نہیں ہو رہا ہے انہیں قبر کا عذاب, بلکہ چھوٹے گناہ پر ہو رہا ہے, چھوٹی سی چیز پر ہو رہا ہے, کوئی بڑی بات نہیں تھی. کہ ایک تو یہ تھا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا, اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا. نمیمہ کہتے ہیں بھڑکانے کے لیے, کسی میں فساد ڈلوانے کے لیے کسی کو کسی کے خلاف اکسانا. غیبت دیکھا جائے تو چغل خوری سے ہلکا گناہ ہے. غیبت سمپل بیک بائٹنگ, بس کسی کی غیبت کر دی, لیکن چغل خوری کسی کے خلاف دوسرے کو بھڑکانے کے لیے اس کی غیبت کی جائے, فساد ڈلوانے کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نمیمہ یعنی چغل خوری یہ جنت سے محروم کر دے گا انسان کو, یہ عمل جنت میں نہیں جانے دے گا. تو یہاں پر بیسیکلی دو باتوں سے بچنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے, جس سے عذاب قبر ہوتا ہے, اور عذاب قبر برحق ہے, یہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈالیاں لگائیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب کا پتہ بھی چلا؟ کیا آپ اور میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، یا ہمارے کوئی بھی اسکالرس میں سے، یا کوئی بھی ایسے بڑے لوگ، بزرگ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا فلاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے، لہٰذا میں اس پر ڈالیاں لگاتا ہوں یا میں اس پر ڈالیاں لگاتی ہوں؟ ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی؟ پہلی بات تو یہ بدگمانی کرنا ہوا کہ جو مرنے والا ہے آپ نے اس کے تعلق سے بدگمانی کی کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس کے قبر پر درخت لگوا دیا، پھول ڈلوا دیے، جو ہمارے یہاں پھول ڈالنے کا رواج ہے نا قبروں پر، یہ اسی سے نکلا ہے اصل میں، یعنی ہر بات میں سے ہم نے شرک پیدا کر لیا اور شرک نکال لیا اور شرک میں گرفتار ہو گئے۔ تو یہ قبروں پر درخت لگوانا، قبروں پر پھول ڈلوانا، یہ سب ایکچولی بدگمانی ہوئی کہ آپ نے میت کے تعلق سے بدگمانی کی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر والوں کو عذاب سے محفوظ رکھے؟ کیا نعوذ باللہ کو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں غیب کا علم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس پر ڈالیاں لگوائیں گے؟ اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ چونکہ ہری ڈالیاں جو پتے ہیں یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ تسبیح کر رہی ہوں ڈالیاں، اس وجہ سے ان کے عذاب میں کمی واقع ہوئی ہو۔ اور یہ لفظ یہاں پر خاص طور سے غور طلب ہے، لعلہ ان یخففا، اللہ کے رسول بھی کیا فرما رہے ہیں کہ شاید، اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے، لعلہ، شاید کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم نہیں ہیں اس بات پر، آپ کو یقین نہیں ہے کہ میری یہ ڈالیاں لگانے کی وجہ سے عذاب کم ہی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ آپ امید کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہو جائے۔ تو جب اللہ کے رسول خود اس بات پر پر یقین نہیں ہے کہ عذاب کم ہی ہو جائے گا، تو میں اور آپ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم نے پھر اتنے اس کے اطراف میں چیزیں پیدا کر لیں کہ آپ نے تو صرف ڈالیاں لگائی تھیں توڑ کے، ہم نے درخت لگوانے شروع کر دیے قبروں پر، اور قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، وہاں پر باغ کا سا سما پیدا کرنا، یہ پھول پتے شجر یہ سب تو باغ کے لیے ہے، ہریالی پھول پتے یہ باغ کا سما پیدا کرتے ہیں، جہاں پر جا کر دراصل انسان تھوڑی دیر کے لیے فریش ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہیں یہ باغ وغیرہ۔ قبرستان تو عبرت والی جگہ ہے، ویرانی والی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، تو وہاں پر یہ پھول پتے کیوں لگائے جائیں، ڈالے جائیں، درخت کیوں لگائے جائیں بھلا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبر والوں کے عذاب کی خبر نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے مرنے والوں کا بھی پردہ رکھا اور جو ان کے پیارے ہیں ان پر بھی رحم کیا، کیونکہ وہ اپنے عزیزوں کو اگر اس طرح سے عذاب قبر میں دیکھتے مبتلا، تو ظاہر سی بات ان کی کیا حالت ہوتی۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب والوں کا پتہ نہیں چلتا، قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا ہے ان کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے عزیزوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہمیں قبر والوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ان پر کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو غیب کا علم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اگر ہری ڈالیاں آپ نے لگائی بھی تھیں تو یہ اللہ کے رسول وسلم کی خاصیت تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر مہربان تھا اور ہے، کیونکہ آپ کی بات الگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نبی تھے، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، آپ کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو عام انسان ہیں، اگر ہم ہری ڈالیاں لگاتے بھی ہیں تو ہم سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا۔ اور پھر آپ نے بھی اس پر پریقین انداز میں نہیں کہا کہ اس سے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ آپ الفاظ پر غور کریں، جو عربی کے الفاظ ہیں آپ وہی دیکھ لیں، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنفرم نہیں ہیں. تو اس حدیث سے عذاب قبر ثابت ہوا، یہ دونوں قبر والے مسلمان ہی تھے اور قبریں بھی نہیں تھیں. اور ہو سکتا ہے چونکہ ہری ڈالیاں تسبیح کرتی ہیں اس وجہ سے عذاب میں کمی واقع ہوئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب کا کم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہوا تھا، ان ڈالیوں کے اثر سے نہیں. یعنی آپ نے دعا کی تھی تو اس بنا پر ان سے عذاب قبر کم ہوا ہوگا، ڈالیوں سے نہیں. یہ بھی اسکالرس کہتے ہیں، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو ہم نے کیا کیا اصل میں، کہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، اس حدیث سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا، اس حدیث سے ہمیں کچھ اپنے آپ میں بہتری لانے کی ضرورت تھی. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قبر پر پھول پتیاں ڈالنا شروع کر دی، لیکن نہ چغلی چھوڑی، نہ غیبت چھوڑی، نہ نجاست سے ہم بچتے رہے. تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، اور اپنی ظاہری صفائی کا، پاکی کا ہم خیال رکھیں تاکہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں. تو باطنی طہارت کے ساتھ یہاں ظاہری طہارت پر اس قدر زور، اور پھر عذاب کی وعید بھی ہے. تو جسمانی پاکی دیکھا جائے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور چونکہ پاکیزگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صاف ستھرے، پاکیزہ رہیں، طہارت کا اہتمام کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے رہیں، گندگی سے بچتے رہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے اطراف کو بھی صاف ستھرا رکھیں. یہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھنے کو ملتا ہے. اگلی حدیث دیکھی، باب ما جاء فی غسل البول، پیشاب کو دھونے کے بیان میں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر کان لا یستطیر من بولہ ولم یذکر سوا بول الناس. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا رہو بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابی میمونہ ان انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. آپ نے آدمی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور کے پیشاب کا ذکر نہیں فرمایا. ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل بن ابراہیم نے خبر دی، کہا مجھے روح بن القاسم نے بتلایا، کہا مجھ سے عطا ابن ابی میمونہ نے بیان کیا، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا، آپ اس سے استنجا فرماتے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے جو ایکچولی اوپر کا جو جملہ بتایا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچوں کے پیشاب کی بات الگ ہوگی. یہاں پر آپ نے آدمی کے پیشاب کی بات کی، یعنی بڑے لوگ جب ہو جائیں، تو یعنی جب اچھی طرح سے سمجھ بوجھ والے ہو جائیں تو اس آدمی کا پیشاب یا اس انسان کا پیشاب، تو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے میں ہو سکتا ہے یہ بھی آتا ہو کہ پیشاب کے بعد وہ اس کو اچھی طرح سے صاف نہ کرتا ہو. یعنی یا تو ہمیں بتایا گیا نا کہ مٹی کے تین ڈھیلے لیں اور اس سے اچھی طرح سے وہ پیشاب کے چھینٹے جب یعنی ختم ہو جائیں گے، جذب ہو جائیں گے، تو کپڑوں کو نہیں لگیں گے، جسم کو نہیں لگیں گے. اور دوسری بات، پانی سے اگر دھو لیتے ہیں تو الحمدللہ گندگی وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشاب سے پاکی نہ ہو تو نماز ایک تو بے روح ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ابتدا ہی سے برائی کی جڑ کاٹی گئی ہے کہ شروع سے ہی آپ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے رہیں. اور رفع حاجت کے بعد دھونا ضروری ہے، افضل ہے، بہتر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی اس حدیث میں امام بخاری دراصل یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہتے ہیں اور عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا بہتر ہے کہ ہم پانی سے دھو لیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے. اور اگر پھر کہیں پانی میسر نہ ہو تو پھر مٹی کے تین ڈھیلے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ پانی سے دھونا، استنجا کرنا بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ تو جب پانی سے دھو لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر پیشاب کے چھینٹے کہیں لگیں گے ہی نہیں جسم پر ادھر ادھر، تو اس طرح سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے سیم وہی حدیث ہے، اور اسی کی دلیل کے لیے لائے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے لا یستطیر من البول کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور اس کا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ تو ایکچولی یہاں پر پردے سے مراد یہ پردہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے چھپاتا نہیں تھا، بلکہ یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں وہ بچتا تھا، یا پیشاب کے چھینٹوں سے وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اور اسی بنا پر اس کو عذاب ہو رہا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، یہ مطلب ہے اس کا۔ کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا مطلب تھوڑا سا الگ کر لیا ہے کہ پردہ نہیں کرتا تھا، تو پردے کا مطلب یہ کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں ہی سے بچتا نہیں تھا، یہ مطلب ہوا۔ بابو ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولہ فی المسجد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک دیہاتی کو چھوڑ دینا جب تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ نہ ہو گیا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابی یبول فی المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فسبه علیہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، کہا ہم سے اسحاق نے، انس بن مالک کے واسطے سے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا۔ اور زیادہ تفصیل اس کی اگلی والی حدیث میں ہے۔ بابو سب المائی علی البولی فی المسجد، مسجد میں پیشاب پر پانی بہا دینے کے بیان میں، یعنی ایک ہی حدیث کو دو مختلف ٹاپک کے تحت لائے گئے ہیں۔ یہاں پر اوپر ہے کہ مسجد میں پیشاب کسی نے کر دیا تھا تو کیا کریں گے اس کے ساتھ، اس کو چھوڑ دیا گیا یعنی نرمی برتی گئی اس کے ساتھ، اور اسی حدیث کو اس معنوں میں لایا گیا کہ اگر اس طرح سے گندگی پھیل جائے مسجد میں تو پھر کیا کیا جائے گا، تو پانی سے اس کو دھو دیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم جو اوپر کی حدیث ہے دعوہو وحریق علی بولہ سجل من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا مؤثرین۔ تو حدیث کا آخر کا ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں آپ دیکھیں۔ تو بیسیکلی اس حدیث سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قدر اپنی ذات پر، اپنے آپ پر کنٹرول تھا، یعنی فوری ری ایکشن سے بچنا، اور یہ جو فوری ری ایکشن ہوتا ہے یہی دراصل ہم چونکہ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دیتے ہیں تو وہ فوراً جو ہم ری ایکٹ کرتے ہیں ایکچولی وہی تو ایکچولی ہمارا غصہ ہوتا ہے، اسی کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں جب یہودیوں نے آپ کو السلام علیکم کہا تھا کہ آپ پر موت ہو نعوذ باللہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ری ایکٹ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بس اتنا کہا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بجانب تھے کہ وہ غصہ ہو سکتے تھے، ری ایکٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی ذات پر کنٹرول کیا، اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ مسجد میں ایک شخص ہے، ایک دیہاتی ہے، اور وہ پیشاب کر رہا ہے، آپ سوچیں یہ تو ایک بڑا شخص تھا، अगर हमारे बच्चे हमारे घर में ही पेशाब कर देते हैं तो आप देखें कि हम किस कदर कैसा हम रिएक्ट करते हैं उनके खिलाफ, और किस कदर हम उनको ज़ुदोकूब करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो यही तो हमें तालीम दी गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक। दरअसल हमें यही सिखाता है कि हम भी अपने आप पर कंट्रोल करें, हम भी अपने आप को बांधे रखें, फौरी रिएक्शन से बचें, क्योंकि उसी से गलती होने का इम्कान है, उसी से फिर ज़ुबान से कुछ भी अल्फाज निकलते हैं जो कि इंसान के लिए पकड़ का बायस हो सकते हैं। तो मस्जिद में अगर पेशाब हो जाए तो मस्जिद नापाक नहीं होती, उसे पाक किया जा सकता है, ये एक बात हमें पता चलती है। पाक करने का तरीका, एक डोल पानी बहा दिया जाए, हालांकि वो कच्ची ज़मीन थी उसके बावजूद भी आपने एक डोल पानी बहा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी फौरी रिएक्शन से मना किया, यानी वो क्योंकि वो मना करना चाह रहे थे, उसको रोकना चाह रहे थे, तो आपने उनको रोका सहाबा को कि जल्दबाजी या घबराहट में वो नजासत मस्जिद में ना फैला दे। अगर सहाबा कराम उसको डांटते उस देहाती को या उसकी तरफ दौड़ते तो हो सकता वो दौड़ता और फिर पूरी मस्जिद ही में गंदगी फैल जाती। और एक और बात हमें पता चलती है कि रफ़े हाजत के वक्त किसी को खौफज़दा किया जाए तो वो कई बीमारियों का शिकार हो सकता है वो शख्स, लिहाजा रफ़े हाजत के वक्त किसी को खौफज़दा ना किया जाए। इससे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पता चलता है। फिर आप देखें ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात कही कि फ़इन्नमा बुइस्तु मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो। मुयस्सिरीन युस्र से है, युस्र नरमी को कहते हैं, और मुअस्सिरीन उस्र से है, तंगी को कहते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी तालीमात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज हमने वो सब भुला दी हैं। अगर आज हम सुन्नत पर अमल करें तो यकीन जानिए कि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत तो इंशाल्लाह होगी ही होगी, और दुनिया में भी हमारा नाम हो, क्योंकि जितना सुन्नत पर हम अमल करेंगे उतनी हमारे अंदर हिकमत आती जाएगी, उतनी हमारी ज़िंदगी हमारी लाइफ स्मूथ होती चली जाएगी, और हमारे अखलाक जब अच्छे होंगे तो खुद ब खुद लोग हमारे अखलाक को देखकर इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होंगे, रागिब होंगे। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का पता चलता है कि आपने अपनी शफ़क़त की बिना पर उसे फ़ारे होने दिया और बाद में उसे समझा भी दिया कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो, और उस जगह को पाक करवा दिया। आज हमारे अखलाक भी ऐसे हो जाएं तो क्या ही अच्छा हो इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के ताल्लुक़ से अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ ही बहुत सख्ती से पेश आते हैं। दूसरों के साथ तो हम भले ही अच्छे से कर लें मामलात, लेकिन बच्चों के साथ हम फौरन जो हम रिएक्ट करते हैं ना कि उनसे ज़रा सी भी गलती हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, हमको उस पर कंट्रोल करना होगा। जब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े आदमी के साथ इस तरह से शफ़क़त का मामला कर रहे हैं तो आप देखें कि छोटों के साथ तो फिर हमें कितना शफ़क़त का मामला नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने उसे तालीम भी दी, यानी सिखा दिया उसे कि आइंदा ऐसा ना करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावत का तरीका था बहुत ही पॉजिटिव था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें खैर को इतना आम किया गया कि शर खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शर को हाईलाइट नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि उसमें से खैर तलाश करते थे और पॉजिटिव वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे किसी को भी। फिर अहम चीज़ है दूसरे की गलती पर अपना रिएक्शन कंट्रोल रखना, उसका एहतसाब करना। और जो देहाती लोग होते हैं वो लाइल्म होते हैं, उनको ये आदाब तालीमात ये सब नहीं पता होती, तो लिहाजा उनको तालीम दे दी जाए, उनको समझा दिया जाए, वो वाकिफ़ नहीं होते, तो उनको ये बात सिखा दी जाए कि किस तरह से मस्जिद का अदब और एहतराम है या और भी दूसरी जगहों का अदब और एहतराम है। तो बेसिकली इस हदीस से हमें बहुत सारी बातें पता चली। सबसे अहम बात तो यह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल रखें, सेल्फ़ कंट्रोल इतना हो हमें अपने आप पर, और कोशिश करें, आप देखें पॉसिबल है, ये हो सकता है। अपने आप पर एक दफ़ा आप करके देखें, आप देखें कितना इससे फ़ायदा होगा फौरी रिएक्शन से, चाहे अपने हमारे कोई बड़े हों, बहन भाई हों, हस्बैंड हों, बच्चे हों, कुछ भी ऐसी बात हो जाए आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उस वक्त आप अपने आप को कंट्रोल कर लें और बाद में अच्छे से समझा दें, आप देखें उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। बल्कि बाद में अगर आप समझाते हैं तो उससे ज़्यादा उसका बेहतर नतीजा निकल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेल्फ़ कंट्रोल हम अपने अंदर पैदा करें, फौरी रिएक्शन से अपने आप को रोकें, اور اچھے طریقے سے تعلیم دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں میں اگر کوئی اس طرح سے، یہ تو گندگی بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی گندگی بھی پھیلا دے تو اس کو آئندہ تو مسجد میں آنے ہی نہ دیا جائے، پابندیاں لگ جائیں اس کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم دیکھیں کہ آپ سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی ہو سکتا تھا جو پاک رہنے کو پسند کرتا ہو، صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہو، لیکن آپ نے یہاں پر کس قدر اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اور اس شخص کی بھی کتنی آپ نے خیر خواہی کی جو کہ گندگی کر رہا تھا مسجد میں، اس کے باوجود بھی اس پر شفقت، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ خیر خواہی، الحمدللہ۔ اور صحابہ کرام کو بھی سمجھایا، ان کو بھی تعلیم و تربیت دی کہ تمہیں ایسے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہترین مربی، ایسے تربیت کرنے والے کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام ایسے ٹرینڈ ہوئے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا الحمدللہ، ان کے اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام پھیلا، اور یہ صحابہ کرام جہاں جاتے وہاں لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ تو آج ہمارے اندر بھی ہم کو ویسے ہی اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، حدیث کو یاد رکھنے والا بنائے، حدیث کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر ان احادیث کے پڑھنے کی وجہ سے ایسی حکمت پیدا کرے جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر تھی۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔